أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والنار للعاصين والمعاندين والمنافقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سامعین اور ناظرین محترم، ہمارا سلسلہ گفتگو اہل بیت شناسی کے موضوع پر جاری ہے، اور اس سلسلے میں گزشتہ گفتگو میں یہ بیان ہوا کہ قرآن مجید میں اہل بیت کی عصمت اور طہارت پر آیات قرآنی دلالت کرتی ہیں، اور اس سلسلے میں عرض ہوا تھا کہ آئندہ عصمت اہل بیت کے سلسلے میں کچھ گفتگو، کچھ عرائض آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. لہذا آج ہم عصمت اہل بیت پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. عام طور پر انسان جب پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت کے لحاظ سے خالق کائنات نے جس صورت اور شکل میں اس کو پیدا کیا ہے، وہ پاک پاکیزہ پیدا ہوتا ہے. جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے، وہ مسلمان ہو کر، مومن ہو کر پیدا ہوتا ہے، اور بعد میں اس کا معاشرہ، اس کا گھریلو زندگی، جہاں پر وہ بستے ہیں، اس کے ماحول کے مطابق اس کی تربیت کے لحاظ سے اس میں تبدیلی آتی ہے. لہذا انسان فطرتاً پاک پاکیزہ پیدا ہوتا ہے. اس لحاظ سے اگر ہم کہیں کوئی انسان معصوم ہے، تو اس بعد میں تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اس کے اصل، اس کی فطرت پاک، معصوم اور طاہر وہ پیدا ہوتا ہے. عصمت ایک اختلافی بحث ہے شیعہ اور اہل سنت کے درمیان. ایک مرتبہ انبیاء کی عصمت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، ایک مرتبہ ان کے جانشین کے عصمت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہیں. تو شیعہ اور اہل سنت دونوں کا اتفاق ہے، تمام انبیاء معصوم ہیں، خصوصاً پیغمبر اسلام معصوم نبی ہیں، اور آپ کی عصمت عصمت کبریٰ ہے. لیکن جو اختلاف ہے، بعض جزئی چیزوں میں ہیں. بعض کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام بعثت سے پہلے معصوم نہیں تھے، بعثت کے بعد معصوم ہیں. لیکن شیعہ اس کے برعکس کہتے ہیں جو بھی نبی اور خصوصاً پیغمبر اسلام بچپنے سے لے کر بعثت تک اور بعثت سے لے کر رحلت تک معصومانہ زندگی کی ہیں، اور آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا فعل، آپ کا کام بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی معصوم اور معصومانہ کردار تھے آپ کے. لیکن ایک چیز مکتبی تشیع کا اختصاص ہے اور خصوصیت کے ساتھ، اور یہ خاص ہے مکتبی تشیع کے ساتھ، کہتے ہیں کہ اہل بیت کرام بھی جو پیغمبر اسلام کے بعد جو سرچشمہ علوم ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، منبع قرآن ہیں، اور قرآن انہی سے ہی لینا چاہیے، احکام الہی کو انہی سے لینا چاہیے، اور سیرت اور سنت پیغمبر کو انہی سے کسب کرنا چاہیے، وہ بھی معصوم ہے. معصوم کیا ہے اور عصمت کے کیا معنی ہیں؟ لغت میں عصمت تقریباً اہل لغت نے تین معنوں میں استعمال کیا ہے. کہا ہے کہ معصوم یا عصمت عصمہ سا ہے، اور عصمہ کا معنی معنی، عصمہ یعنی مانع، اور معصوم اور عصمت یعنی معنی، روکنے کے معنی میں آیا ہے. یعنی معصوم ہے یعنی اس کا جو عصمت ہے اسے گناہ سے روکتی ہے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عصمت ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے، جس کے توسط سے انسان گناہ سے رک جاتا ہے. اور ایک بہترین تعریف جو اہل لغت نے کی ہے، وہ کہتے ہیں عصمت علم کی ایک قسم ہے. عصمت ایک علم ہے، اور اس علم کے سبب انسان، یعنی جس میں عصمت ہو، جو معصوم ہو، اس میں ایک علم ہوتا ہے، وہ علم سبب بنتا ہے کہ انسان گناہ سے رک جائے. جیسا کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ہے، وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے میرے رسول، آپ پر کتاب نازل کی ہے، آپ پر حکمت نازل کی ہے، اور جو کچھ تو نہیں جانتا تھا خدا نے تمہیں سکھا دیا ہے. بس عصمت لغت کے لحاظ سے وہ علم ہے جو سبب ہوتا ہے گناہ میں غرق ہونے سے انسان بچ جائے. اب ہم عصمت چونکہ عقیدے سے مربوط اور عقیدے سے متعلق ہے، تو اس کو علم کلام میں اس کی تعریف ہونی چاہیے. بس اصطلاح علم کلام میں عصمت کسے کہا جاتا ہے؟ علم کلام میں دو قسم کی تعریف کی گئی ہے عصمت کے لیے، یا عصمت کو دو قسم میں تقسیم کیا گیا ہے. عصمت ایک لحاظ سے، ایک مرتبہ عصمت یعنی معصوم ہے، اس میں عصمت ہے یعنی وہ جاہل اور نادان نہیں ہے، یعنی اس کے فکر، اس کا اندیشہ، اس کا تفکر، اس کے نظریات پاک اور پاکیزہ ہیں. ایک مرتبہ عصمت یعنی گناہ سے پاک ہونا، گناہ سے دور ہونا. البتہ علم کلام میں صرف گناہ نہ کرنے والے کو معصوم نہیں کہا جاتا، کیونکہ اگر ہر وہ شخص، ہر وہ فرد جو گناہ نہیں کرتا ہے، علم کلام کی روشنی میں اگر اسے معصوم کہا جائے، تو جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ بھی معصوم ہے، وہ کبھی گناہ نہیں کرتا ہے. اس کے بچپنے میں 2-3 سال 4 سال 5 سال بچہ، اس میں گناہ کا تصور بھی نہیں آتا ہے. عرف کے لحاظ سے اسے معصوم کہا جاتا ہے، لیکن قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، یا علم کلام کی تعریف کے مطابق وہ بچہ معصوم نہیں ہے، یعنی عصمت کے حامل فرد نہیں ہے، یا کوئی اور شخص گناہ کا زمینہ فراہم نہ ہونے کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا ہے، یا ایک مدت تک وہ گناہ نہ کرے تو آیا اسے بھی معصوم کہا جاتا ہے؟ نہ، وہ معصوم نہیں ہے. لہذا علم کلام کے مطابق معصوم وہ شخص، وہ فرد ہیں کہ خداوند عالم نے ایک لطف کے ساتھ اس کے اندر ایک ملکہ پیدا کیا ہے، اس ملکہ اور وہ لطف کے صدقے میں وہ گناہ پر قدرت رکھنے کے ساتھ ساتھ گناہ نہیں کرتا ہے. لہذا علم کلام میں عصمت اور معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچ جائے اور گناہ اور معصیت کی مخالفت کرے اور نہ بنائے اور واجبات پر عمل کرے. بس جو فقہ کے لحاظ سے جو چیزیں حرام ہیں اس میں مرتکب نہ ہو جائے اور واجبات پر عمل کرے اور واجبات کو نہ چھوڑے تو اسے معصوم کہا جاتا ہے. لہذا ترک اولا کے مرتکب ترک اولا ہو جائیں، یا حتیٰ کہ بعض انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں مختلف آیات ہیں کہ وہ ترک اولا کے حامل ہیں، تو وہ عصمت سے وہ جدا نہیں ہوگا، وہ معصوم ہیں. بس معصوم وہ فرد جو فقہ کے لحاظ سے محرمات کے مرتکب نہ ہو جائے. البتہ مکتب تشیع اور شیعہ علماء اور کلام کے ماہرین کے مطابق، بعض کے مطابق خصوصاً شیخ مفید سید مرتضیٰ علام الہدیٰ علامہ حلی جو انہوں نے تعریفیں کی ہیں، امام معصوم یعنی وہ شخص، وہ فرد جو امام ہیں، وہ نہ فقط گناہ نہیں کرتا بلکہ فکر گناہ بھی نہیں کرتا، سہو و نسیان کے بھی مرتکب نہیں ہوتے ہیں امام. لہذا جب ہم علماء شیعہ کی تعریف دیکھتے تو میں آپ کی خدمت میں شیخ مفید کی، جنہوں نے عصمت اور معصوم کی تعریف کی ہے، فرماتے ہیں کہ العصمت اللطف یفعلہ اللہ تعالی بالمکلف بحیث یمتنع منہ وقوع المعصیۃ وترک الطاعۃ مع قدرتہا علیہا. عصمت وہ لطف الہی ہے جو خداوند عالم ایسے شخص، کسی شخص میں لطف کرتا ہے، اس کے لیے لطف کرتا ہے کسی مکلف میں، اس حیثیت سے کہ معصیت اس سے واقع نہیں ہوتا ہے اور واجب اسے ترک نہیں ہوتا ہے، جبکہ واجب کو ترک کرنے کا اور یا معصیت مرتکب ہونے کی اس میں قدرت اور طاقت موجود ہے. لہذا خلاصہ کرتا ہوں تعریف کی، پس معصوم یا صاحب عصمت وہ شخص ہے کہ خداوند عالم نے اس کے اندر، اس کے نفس میں، جس کو فلسفی تعریف کے مطابق کہا ہے عصمت، وہ ملکہ نفسانی ہے جس کی وجہ اور جس کے سبب سے معصوم شخص گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہے. لطف خداوندی ہے عصمت، ملکہ نفسانی ہے عصمت، جس کی وجہ سے انسان، اور دوسرے عبارت میں جنہوں بعض نے تعریف کی ہے، خداوند عالم اس کے لیے ایک علم عطا کرتا ہے. میں آپ کو ایک عادی مثال دیتا ہوں، کسی شخص کو یہ علم ہو، اس کو یہ پتہ ہو کہ اس کے سامنے جو پانی ہے، شربت ہے یا کھانا ہے، اس کو یقین ہو، اس کو علم ہو، اس کو معرفت ہو کہ یہ زہر آلود ہے، اس میں زہر ملایا ہوا ہے، تو وہ شخص کبھی بھی نہیں کھائے گا، چونکہ اس کو علم ہے یہ زہر ہے، ہلاک کنندہ ہے، اس کے کھانے سے اس کے پینے سے وہ مر جائے گا۔ اسی طرح کوئی شخص یہ تصور بھی نہیں کرے گا وہ چھت سے نیچے چھلان لگائے۔ اور اسی طرح آپ بہت سی مثالیں دے سکتے ہیں۔ آدھی مثال، چونکہ علم کی وجہ سے وہ اس گناہ کا، اس فعل کا وہ تصور تک نہیں کرتا۔ اور ہماری زندگی دیکھیں، بہت سے ایسے کام ہیں ہماری زندگی میں اس کو کرنے کا، مرتکب ہونے کا یا چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ تو معصوم جب کہتے ہیں تو اس میں سوال اور اس میں اشکالات، اس میں تردید کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح عام شخص کو جب علم ہو اس کو نقصان ہونے کا، خطرہ ہونے کا اس کو علم ہو، تو اس کام میں وہ مرتکب نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح خداوند عالم کے جو برگزیدہ افراد ہیں، مخصوص افراد ہیں، جن کو ہم امام کہتے ہیں، جن کو ہم ولی کہتے ہیں، خاصان خدا ہیں، خداوند عالم نے ان کو ایک علم عطا کیا ہے، اس کو معرفت اس کے اندر ہے، اس معرفت اس علم کی وجہ سے تمام چیزوں کے حقائق کو وہ جانتا ہے، تمام افعال اور تمام اوامر اور نواہی کی حقیقت اور فلسفے کو وہ جانتا ہے۔ جس طرح ایک شخص زہر کو جانتے ہوئے نہیں کھاتا ہے، اسی طرح تمام معصومین کے نزدیک تمام چیزیں جس کے وہ مرتکب ہو سکتے ہیں، سب کی حقیقت اس کے سامنے ہے۔ جس طرح میرے سامنے، آپ کے سامنے ایک زہر ملا ہوا کھانا اور پانی اور شربت ہے، اسی طرح معصومین، جن کو ہم معصومین کہتے ہیں، خدا وند عالم کے لطف کی وجہ سے، ایک ملکی نفسانی کی وجہ سے، وہ تمام حقائق اشیاء اس کے سامنے ہیں، لہٰذا وہ کسی گناہ کے مرتکب اور ارتکاب نہیں کرتے اور کسی امر الہی کو وہ نہیں چھوڑتے ہیں، چونکہ اس کی واقعات، اس کی حقیقت سے وہ آگاہ ہے، وہ جانتے ہیں۔ اور اس کے باوجود، اس کے علاوہ قرآن مجید میں اہل بیت کرام کی عصمت پر گواہ شاہد ہیں، اور ان میں سے بہترین گواہ اور بہترین شاہد، بہترین دلیل آیت تدہیر ہے۔ آیت تدہیر سورہ احزاب کی 33 آیت، پہلے اس کے بارے میں بار بار ہم نے گفتگو کی بحث ہوئی اور اس کے مصادق کیا اس میں ہم نے بحث کی ہیں۔ تو یہاں پر آیت تدہیر ایک مستقل ادباس کہتے ہیں کہ چونکہ سیاق آیت کی روشنی میں ازواج پیغمبر 20 میں شامل ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اصلا یہ سیاق اس کا الگ ہے، یہ آیت مستقل آیت ہے الگ، اور سبب نزول کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ یہ نازل ہوئی ہے۔ اور اہل سنت کے تقریباً 70 روایات موجود ہیں کہ فقط اور فقط آیت تدہیر کے بارے میں یہ روایات ہیں، باقی آیات جو پیغمبر اسلام کے بیویوں کے بارے میں آئی نازل ہوئی ہیں، اس سے ہٹ کر اس کے لیے الگ شان نزول ہے، الگ سبب نزول موجود ہے۔ لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آیت تدہیر میں باقی افراد بھی شامل ہیں۔ اور آیت تدہیر بہترین دلیل ہے عصمت اور طہارت کے لیے۔ یہاں پر انما کے ساتھ جو حصر کے، جو عربی جاننے والے ہیں یا عربی ادبیات سے جو آشنا رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں انما حصر کے معنی میں ہے۔ کہا انما یرید اللہ، فقط اور فقط، صرف اور صرف خدا یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو پاک رکھے، رجس سے، پلیدگی سے ان کو دور رکھے۔ اب یہاں پر اس پہ مختلف بحث ہے، انشاءاللہ میں ابھی آئے تدہیر کی تفسیر بیان نہیں کر رہا، انشاءاللہ جب موقع ملے تو ہم آئے تدہیر کے مختلف زاویوں سے ہم انشاءاللہ بحث کریں گے۔ یہاں پر صرف بے عنوان دلیل کے طور پر عرض کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں کہ آئے تدہیر میں جو یرید ہے، ارادہ ہے، ارادہ کے دو قسم ہیں، ایک ارادہ تکوینی ہے، ایک ارادہ تشریعی ہے۔ ارادہ تکوینی سے مراد کن فیکون ہے، جو اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے وہ خود بخود ہو جاتا ہے، خلقت انسان، مختلف کائنات کے جو جتنے بھی چیزیں ہیں اور جن کی خلقت، یہ تکوینی ارادہ الہی ہیں۔ اور ارادہ تشریح کا معنی یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ انسان نماز پڑھے، انسان باوضو رہے، اور انسان نماز اور روزہ رکھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے دے، یہ ارادہ تشریعی کہا جاتا ہے، یعنی جو اوامر اور احکام خداوند عالم نے ہم پر واجب قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے، یہ ارادہ تشریعی الہی ہے. وہاں پر انسان مختار ہے، اختیار انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ اس امر کو بجا لائے یا اس کو ترک کرے، جس کو کہا جاتا ہے ارادہ الہی، ارادہ تشریعی. جس طرح آئے وضو کے بارے میں ہے، اور بعض افراد کہتے ہیں کہ آئے تدہیر میں بھی یورید ہے اور آئے وضو میں یورید ہے، بس یہاں پر بھی ارادہ تکوینی ہونا چاہیے. نا، ایسی بات نہیں ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6. یہاں پر خدا یہ آیت یعنی ارادہ تشریعی پروردگار پر دلالت کرتی ہے. اگر آیت تدہیر بھی اس آیت کی طرح تشریعی ہو تو اہل بیت کے لیے یا جس کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے ان کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، چونکہ خدا ہر ایک سے طہارت کو چاہتا ہے ارادہ تشریعی کے عنوان سے. خدا وند عالم نے جب یہ آیت نازل کی تو مختلف روایتیں پیغمبر اسلام سے، اہل سنت کی کتابوں کے تقریباً 70 روایتیں ہیں جس میں بیان ہوئی ہے کہ اس آیت تدہیر سے مراد پیغمبر اسلام کے خاندان کے خاص افراد اہل قصہ ہے. پیغمبر اسلام کی یہ روایت، یا علی ھذہ الآیۃ نزلت فیک وفی سبطی والایم من ولدک، فرماتے ہیں امیر المومنین، اے علی، یہ آیت یعنی آیت تدہیر آپ کے بارے میں اور میرے دو نواسوں کے بارے میں، یعنی حسن اور حسین کے بارے میں، والایم من بعدک اور ان اماموں کے بارے میں جو آپ کے بعد آنے والے ہیں، ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے. حضرت علی علیہ السلام سوال کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ وکم الائمۃ بعدک، آپ کے بعد کتنے ائمے ہوں گے، کتنے امام ہوں گے؟ تو فرمایا، قال انت یا علی ثم ابناک الحسن والحسین وبعد الحسین علی ابنہ وبعد علی محمد ابنہ. آپ نے فرمایا، علی آپ ہیں امام، آپ کے بعد آپ کے میرے دو نواسے حسن اور حسین ہیں اور آپ کے بیٹے ہیں، اور اس کے بعد علی ابن الحسین ہیں، اس کے بعد محمد ابن علی ہیں، اور اسی طرح آپ تمام اماموں کے نام بتاتے گئے، یہاں تک کہا کہ ہاکذا وجدت اسمائہم اسمائہم، یہاں تک کہ میں نے ان ناموں کو میں نے پایا، میں نے دیکھا، مکتوبتن علی ساق العرش، عرش پر، عرش کے کنارے پر یہ لکھا ہوا تھا. فسألت اللہ عن ذلك، میں نے خداوند عالم سے سوال کیا، خداوند عالم نے فرمایا، قال یا محمد هم الائمۃ بعدک، اے محمد یہ افراد جن کا نام آپ نے دیکھا ہے یہ آپ کے بعد آنے والے ائمے ہیں. اس کے بعد فرمایا، بعدک مطہرون معصومون واعداؤہم ملعونون، یہ آپ کے بعد آنے والے وہ ائمے ہیں جو مطہرون ہیں یعنی پاک ہیں اور معصوم مون اور صاحب عصمت ہے، اور ان کے دشمن لعنتی ہے. اسی آیت تدہیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، ثم جعل القبائل بیوتا فجعلنی فی خیرها بیتا، خداوند عالم نے یعنی اپنے خاندان کو، اپنے حسب و نسب کو بتاتے ہوئے یہاں پر فرماتے ہیں، خداوند عالم نے قبائل کو، قبیلوں کو مختلف گھروں میں ان کو بانٹ دیا، تقسیم کیا، اور مجھے بہترین گھر میں خداوند عالم نے قرار دیا. وَذَلِكَ قَوْلُهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور یہ بہترین گھر، اور اس آیت کے مطابق کہتے ہیں، اس آیت کے مطابق، فَأَنَا مَنْ وَأَهْلُ بَيْتِي، اس آیت کے مطابق وہ بہترین گھر، وہ پاکیزہ گھر، وہ مطہر گھر، طاہر گھر، وہ پاک پاکیزہ گھر کون سا ہے؟ وہ میرا گھر ہے، اور اس اہل بیت، اس آیت تدہیر سے مراد میں ہوں، وہ اہل بیت اور میرے اہل بیت ہیں، مطہرون من الذنوب، اور یہ اہل بیت کیا ہے، ذنوب اور گناہوں سے پاک ہیں۔ یہ روایت شیعہ روایت نہیں ہے، اہل سنت کی روایت ہے۔ جناب بیہقی نے دلائل النبوہ کے جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 171 پہ اس کو بیان کیا ہے۔ جلال الدین سیوطی نے الدر المنصول جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 606 پر اس کو نقل کیا ہے۔ شوکانی نے اسی طرح، آلوسی نے روح المعانی میں اس کو بیان کیا جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 14 پر، اور بہت سے اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ لیکن ایک بات افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اہل سنت کے علماء نے اور بعض کتابوں میں جو پہلی کتابیں تھیں اس میں اس کو نقل بعد میں جو چھاپ گئی ہیں اس سے نکال دیا ہے اس آخری جملے کو، یہاں جس میں کہا ہے کہ فانا و اہل بیت مطہرون من الذنوب ہیں، اس کو نکال دیا ہے۔ لیکن اہل سنت کی بہت سی کتابوں میں یہ موجود ہیں اور ناقابل انکار ہیں۔ بس اس آیت سے جو ہم نے پہلے اس کے شان نزول کے بارے میں اور اس کے مصادیق کے بارے میں بیان کیا، اور ابھی خود آیت مجیدہ صراحتاً اہل بیت کے عصمت پر دلالت کرتی ہیں، اور دو روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے میں نے نقل کی، وہاں پر صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ اہل بیت جو ائمہ خدا ہے، امیر المومنین اور آپ کے فرزندان ہیں، ان کی طہارت اور عصمت پر یہ آیت تدہیر دلالت کرتی ہے۔ اور بھی بہت سے آیات ہیں، اور ان میں سے ایک آیت آیت اولو الامر ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم۔ خداوند عالم نے اولو الامر کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ میں صرف عصمت کی دلیل کے طور پر اس آیت کو بیان کر رہا ہوں، ولی اس کی بہت سے متوضحات اور اس کی بہت سے تفسیر ہے اور بہت سے بحث گفتگو اس پہ۔ میں جناب فخر رازی کے اس قول کو بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں اور اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہے، اور آیہ اولو الامر بہترین دلیل ہے جو بھی اس کے مصداق ہے اس کے معصوم ہونے کا۔ جناب فخر رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، فثبت ان اللہ تعالی امر بطاعته اولو الامر امر بطاعت اولو الامر علی سبیل الجزم، وثبت ان کل من امر اللہ بطاعته علی سبیل الجزم وجب ان یکون معصوما عن الخطائی، فثبت قطعا ان اولو الامر المذکور فی هذه الآیہ لابد ان یکون معصوما۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ خداوند عالم نے اولو الامر کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، اور قطعی طور پر واجب قرار دیا ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ جس کی اطاعت کو خداوند عالم نے جزمی طور پر، قطعی طور پر واجب قرار دیا ہے، اسے معصوم ہونا چاہیے۔ وجب ان یکون معصوما عن الخطا، خطا اور غلطیوں سے وہ پاک ہونا چاہیے، وہ معصوم ہونا چاہیے۔ فثبت قطعا، پس ثابت ہو گیا قطعی طور پر، ان اولو الامر المذکور فی هذه الآیہ، اس آیت میں جو اولو الامر بیان ہوا ہے اسے معصوم ہونا، لابد ان یکون معصوما، اس کے لیے معصوم ہونا ضروری اور واجب ہے۔ پس اب اس کے مصداق کے بارے میں شیعہ اور اہل سنت کے درمیان اختلاف وہ اپنی جگہ پر، لیکن شیعہ بطور اتفاق اور اہل سنت کے جو بڑے مفسر جناب فخر رازی، اس کے مطابق اولو الامر کی روشنی میں جو بھی مصداق اولو الامر ہے اس کا معصوم ہونا واجب ہے، اور اہل بیت اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس آیت کی روشنی میں اور جناب فخر رازی کے نص کے مطابق، جناب امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کی فرزندان اور آپ کی اولاد جو ائمہ ہے، جو امام ہے، وہ معصوم ہیں۔ تو خلاصہ کلام، ہمارا دعویٰ یعنی مکتب اہل بیت کا، تشیع کا یہ نظریہ ہے پیغمبر اسلام کے جو جانشین حقیقی اور واقعی ہیں، جن کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، جن سے ہمیں دین کو لینا چاہیے، اور جن سے ہمیں تفسیر قرآن کو، تبیین قرآن کو انہیں سے سننا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے، اور ان کے کردار، ان کے گفتار اور ان کی سیرت اور ان کی سنت ہمارے لیے حجت ہے، اور ہم اطمینان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ان کی گفتار پر، ان کے کردار پر عمل کر سکتے ہیں، ان کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہ دو آیت آپ کی خدمت میں نے مختصراً بیان کیا، انشاءاللہ آئندہ کچھ اور آیات اور احادیث اور عقلی دلیل کے ساتھ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے، پیغمبر کے جانشین کو معصوم ہونا ضروری اور واجب ہے، اگر معصوم نہ ہو تو اس کے مشکلات اور اعتماد کے لحاظ سے، اطمینان کے لحاظ سے کچھ سوالات اٹھتے ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ بحثوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خالق کائنات کے بارگاہ میں ہماری دعا ہے، پروردگارہ ہمیں قرآن سمجھ کر، اہل بیت سمجھ کر، اور اہل بیت کا مقام اور عظمت کو سمجھ کر، اور ان کی سنت اور سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔